خدا ختم انبیاء با اولاد بلند صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب إلهي أبي القاسم محمد المصطفى،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين. من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صلوات پڑھیں محمد
وعلى آل محمد.
عزیزان محترم، گزشتہ تین دنوں سے آپ کے سامنے سورہ حمد کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ابھی ہم بسم اللہ میں ہیں، اور بسم اللہ بھی ابھی تمام نہیں ہوئی ہے. کل بائے بسم اللہ کی تفسیر تمام ہوئی اپنے علم اپنی استطاعت کے مطابق. ایک بائے بسم اللہ کی تفسیر اگر صاحب تفسیر کو دی گئی تو پوری رات تمام ہو گئی. ابن عباس یہ کہتے نظر آئے کہ ہم رات بھر بسم اللہ کی تفسیر سنتے رہے اور گفتگو بائے بسم اللہ سے آگے نہ بڑھ سکی. اس لیے کہ وہ مفسر اہل بیت، وہ مفسر جو اہل بیت ہیں، اس طرح سے تو کوئی تفسیر کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ باطن قرآن ہیں، وہ حقیقت قرآن ہیں، وہ عین قرآن ہیں، وہ مجسم قرآن ہیں.
نعرہ سلوات
کل یہاں تک بات عرض ہوئی تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرو. اسم کے معنی میں نے عرض کیے تھے نشانی کے ہوتے ہیں. ہر شخص کا ایک اسم ہوتا ہے، ہر فرد کا ایک نام ہوتا ہے، وہ اس کی پہچان ہوتا ہے. ہر ملک کا ایک نام ہوتا ہے، وہ اس ملک کی پہچان ہوتا ہے. ہر شہر کا ایک نام ہوتا ہے، وہ شہر کی پہچان ہوتا ہے. ہر محلے کا ایک نام ہوتا ہے، وہ اس محلے کی پہچان ہوتا ہے. یعنی اسم جو ہوتا ہے وہ اصل میں پہچان میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے اللہ کے نام سے شروع کرو. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے نام تو بہت ہیں، اللہ کے 99 نام تو سب جگہ مشہور ہیں، جو تمام مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں. لیکن معصوم نے صرف ایک جو ہے جوشن کبیر میں 1000 نام بیان کیے ہیں. 1000 نام اللہ کے صرف دعائے جوشن کبیر میں بیان کیے گئے ہیں. ہر بند میں اللہ کے 100 نام بیان کیے ہیں، اور 100 بند امام نے بیان کیے ہیں. اللہ کو 1000 ناموں سے دعائے جوشن کبیر میں یاد کیا گیا. لہذا اللہ کے اسماء نہ 100 میں آتے ہیں نہ 1000 میں آتے ہیں. جتنے کمالات ہیں، جتنے جمالات ہیں، جتنے حسن ہیں، سب کے سب کا نام اللہ کے اسماء سے منطرف ہے. یعنی ہر کمال کو اسم خدا کہتے ہیں، ہر جمال کو اسم خدا کہتے ہیں، ہر نعمت کو اسم خدا کہتے ہیں. کیونکہ کائنات میں کچھ نہیں ہے مگر اسم الہی ہے. کائنات کچھ نہیں ہے مگر ظہور الہی ہے. کائنات کچھ نہیں ہے مگر جمال الہی. لہذا جو کچھ بھی پایا جاتا ہے، جتنا حسن پایا جاتا ہے، سب کچھ خدا کی طرف ہے. لیکن یہ لفظ جلالہ اس میں ایک خصوصیت ہے، لفظ اللہ میں ایک خصوصیت ہے، جو رحمان میں نہیں ہے، جو علیم میں نہیں ہے، جو شکور میں نہیں ہے، جو قدیر میں نہیں ہے، یہ دیگر اسماء میں نہیں ہے، جو قہار میں نہیں ہے، جو جبار میں نہیں ہے، جو ستار میں نہیں ہے. لیکن وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت یہ ہے، یہ مستجمیع تمیع تمام جہات ہے. یہ تمام جہات جب اللہ کہا جاتا ہے تو یعنی وہ قدیر ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ عظیم ہے، وہ شکور ہے، وہ بلند ہے، وہ علی ہے، وہ عظیم ہے، وہ سب کچھ ہے. جب آپ نے لفظ اللہ کہہ دیا تو اس کے معنی تمام جہاد سے خدا کی تعریف کی. لہذا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لفظ جلالہ سے تم ابتدا کرو، کیونکہ میرے لفظ جلالہ اللہ وہ نام ہے خداوند متعال جس میں تمام اوصاف آ جاتے ہیں، تمام قسم کے. مثال کے طور پر اگر آپ سے آپ سے پوچھا جائے کہ ایک ملک کی تعریف کیجئے تو آپ نے کہا ایک ملک ہے جہاں پہ مانچسٹر پایا جاتا ہے, لندن وہاں پر ہے, برمنگم وہاں پر ہے, کیونکہ مجھے آپ کے ملک کے شہر نام نہیں پتا لہٰذا اپنے ملک کے نام لے رہا ہوں, لہٰذا بریڈفرڈ وہاں پہ, واکفرڈ وہاں پہ, یہ تمام شہر آبادیوں کے نام لیے گئے. لیکن جب میں نے کہا یو کے, تو اب میں کسی شہر کا چاہے نام لوں یا نام نہ لوں, اس کے معنی جہاں جہاں تک یو کے کا اطلاق ہوتا تھا, جن جن سٹیز پر یو کے کا اطلاق ہوتا تھا, تمام سٹیز آ گئے, چاہے میں نے اس کے نام لیے ہوں چاہے میں نے اس کے نام نہ لیے ہوں. کیونکہ خدا بند متعال, یہ تو ایک محدود مثال تھی, کیونکہ خدا بند متعال کے اسما کی کوئی حد اور حساب نہیں ہے, جیسے نہ اس کے وجود کا حد و حساب ہے, نہ اس کے کمال کا حد و حساب ہے, نہ اس کے قدرت کا حد و حساب ہے, کسی بھی طرح سے اس کو کسی احاطے میں نہیں لایا جا سکتا. لہذا آسان طریقہ خدا نے بیان کیا, تم لفظ اللہ استعمال کر کے ابتدا کرو, تمام صفات خود اس میں سمٹ آتی, جتنی صفات ہیں وہ اس لفظ جلالہ میں آ جاتی. لہذا تم ابتدا کرو اللہ کے نام سے, اور اللہ کا نام پاک ہے, اللہ کا نام طاہر ہے. ٹھیک ہے, طہارت کئی قسم کی ہمارے پاس ہوتی ہے. ایک مرتبہ ہماری جسمانی طہارت ہوتی, جیسے ہم وضو کرتے ہیں, ہم غسل کرتے ہیں, ہم مسواک کرتے ہیں, ہم صابن لگاتے ہیں, یہ تمام ہمارے جسمانی کثافت ہے جو ان سے دور ہو جاتی ہے, نجاسات ہیں جو ان سے دور ہو جاتی ہیں. لیکن ایک طہارت زبان کی طہارت ہوتی ہے کہ انسان گالی نہ دے کسی کو, ابیوز نہ کرے, کسی کی توہین نہ کرے, کسی کی دشکنی نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ بولے, یہ زبان کی طہارت ہے. آنکھ کی طہارت یہ کہ حرام نہ دیکھے, کان کی طہارت ہے کہ میوزک نہ سنے, وغیرہ وغیرہ. ہر چیز کی ایک طہارت ہے, ہر چیز کی ایک پاکیزگی ہے. اللہ کا نام طاہر ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک برتن لے کر آئیں کسی کے پاس اور کہیں مجھے اس میں چائے دے دیں, یا اس میں مجھے پانی دے دیں, یا اس میں مجھے دودھ دے دیں, کوئی بھی چیز مانگیں, غذا دے دیں, اور اس میں ایک مکھی پڑی ہو یا ایک مچھر پڑا ہو, تو دینے والا آپ کو دے گا؟ وہ کہے گا نہیں, برتن صاف لے کر آؤ تو میں تمہیں کوئی چیز عطا کروں گا, یہ چیز دوں گا, اس لیے کہ تمہارا ظرف کثیف ہے, تمہارا برتن میں غلاظت ہے, جرمز ہیں اس کے اندر, یہ میڈیکل کے حساب سے بھی صحیح نہیں ہے, لہذا وہ چائے نہیں دے گا. یہ نہیں کہ وہ خسیس ہے, وہ چائے دینا چاہے دے سکتا ہے, وہ پانی اس کے پاس بہت پڑا ہے, اس نے تو سبھی لگائی ہے کہ جو چاہے وہ پانی آ کر پی لے, وہ تو سب کو نیاز دے رہا ہے. لیکن آپ جو برتن لے کر آئے ہیں وہ برتن کثیف تھا, اس میں جمس تھے, اس میں ایک مکھی پڑی ہے یا ایک مچھر پڑا ہے, لہذا آپ غذا ڈالیں گے تو غذا بھی خراب ہو جائے گی, غذا ڈالیں گے غذا بھی فاسد ہو جائے گی. لہذا برتن صاف ہونا چاہیے. خدا ہر ایک پر لطف کرتا ہے, خدا ہر ایک پر عنایت کرتا ہے, خدا ہر ایک کے لیے رحمت ہے, لیکن اگر ظرف اس کا صاف ہوتا ہے تو خدا اسے عطا کرتا ہے. جس کا جس کا جتنا ظرف پاک ہوتا ہے خدا کی عنایت اتنی زیادہ ہوتی ہے, جس کا ظرف جتنا طاہر ہوتا ہے خدا اس کے نزدیک اتنا زیادہ ہوتا ہے. خدا کے کسی چیز کی کمی نہیں ہے, خدا ہر جگہ, جیسے پانی کی مثال دی جاتی, بہت آسان سی مثال ہے کہ بارش تو خدا سب کے لیے برساتا ہے. اب یہ اپنی اپنی زمین کی ظرفیت کی بات ہوتی ہے کہ اگر زمین بنجر ہوتی ہے تو پانی کو ضائع کر دیتی ہے, زرخیز ہوتی ہے تو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے, لیکن خدا کی طرف سے کمی نہیں ہوتی, اپنے ظرف کی کمی ہوتی ہے. خدا بندے متعال سب کے لیے لطیف ہے, وہ سب کے لیے رحیم ہے, وہ سب کے لیے کریم ہے, وہ سب کو رزق دیتا ہے, وہ سب کو عزت دیتا ہے, وہ سب کو شوکت دیتا ہے, وہ سب کو سب کچھ عطا کرتا ہے, لیکن عطا کرتا ہے والے میں کمی نہیں ہوتی ہے. کبھی اگر کچھ نہیں ملتا ہے تو انسان میں اپنی کمی ہوتی ہے, اس کا ظرف اس لائق نہیں ہوتا کہ خدا اسے وہ عطا کر سکے. سلوات پڑھے محمد و علیہ وسلم. ایسے خدا کے نام لینے کے لیے آپ ایک فقہ حکمی, ایک فقہ حکمی بیان کر دوں, کیونکہ مبتلا بے خصوصاً خواتین کے لیے, کہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان ایک رواج ہے کہ لوگ پنجتن کا نام پہنتے ہیں, اللہ کا نام پہنتے ہیں. لہذا فقی حوالے سے یہ کہ اگر اسما کو کوئی پہنتا ہے تو اسے 24 آورس اسے پاک ہونا چاہیے, باوضو ہمیشہ واجب ہے, ناممکن نہیں ہے کہ ایک لہجے کے لیے باوضو اگر نہیں رہے گا تو حرام ہے. اگر اس میں خدا اس کے جسم سے لگے, اس نے لاکٹ پہنا ہوا یا کڑا پہنا ہوا یا انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور وہ اس کے جسم سے اگر ٹکرا رہی ہے, چاہے آئمہ اطہار کا نام ہو, چاہے اللہ کا لفظ جلالہ ہو, خدا بندے متعال کا نام ہو, ان میں کسی کا بھی نام ہو تو اگر وہ کھال سے ٹکرا رہا ہے, انسان کے جسم سے ٹکرا رہا ہے اور انسان بے وضو ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں مل رہا بلکہ یہ حرام ہے, کیونکہ وہ جسم نجس ہے اور یہ نام پاک ہے اور پاک چیز کو آپ نجس چیز سے نہیں ملا سکتے. لہٰذا سب فقہاء نے کہا ہے کہ انسان اگر اللہ کے لوگ محبت میں یالی پہنتے ہیں, محبت میں پنجتن کے نام پہنتے ہیں, محبت میں وہ اللہ کا نام پہنتے ہیں, پیغمبر اسلام کا نام پہنتے ہیں, ٹھیک ہے محبت اپنی جگہ پر, لیکن محبت کا ایک حکم ہے, اس کے تقاضے ہیں, اور انسان نہیں ہو سکتا کہ 24 آورس وضو میں رہے, بلاخر واش روم جائے گا تو وضو باطل ہو گیا, جب وہ سوئے گا اس کا وضو باطل ہو گیا. تو اس وقت اگر اللہ کا نام اس کے سینے پہ لگا ہوا یا ہاتھ میں ہے, کڑا ہے یا انگوٹھی ہے, تو وہ حرام ہے. انسان کو یقین ہے کہ وہ ہمیشہ یا تو اس طرح کا بنوائے یا وہ کوٹڈ ہو یا اس کے اوپر کوئی ایسی چیز چڑھی ہو کہ ڈائریکٹ اللہ کا نام آپ کے جسم سے نہ لگے. سلوات پڑھیں محمد والے. لہذا جہاں طہارت باطنی ہے وہاں طہارت ظاہری ہے, جہاں طہارت ظاہری ہے وہیں پر طہارت باطنی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میرے اسم سے شروع کرو, میرے نام اللہ سے تم اپنے کام کو شروع کرو. اللہ کے نام سے جو بھی شروع ہوگا, اگر وہ قدرت کا کام ہوگا تو خدا قدیر ہے, اگر وہ رزق کا کام ہے تو خدا رزاق ہے, اگر وہ ثروت کا کام ہے تو خدا ثروت دینے والا ہے, اگر وہ عزت کا کام ہے تو خدا عزیز ہے. یعنی آپ جو کام کریں گے خدا کا نام لے کر اگر کریں گے تو یقیناً اس نام میں برکت اتنی ہے کہ وہ کام انشاءاللہ ہو جاتا ہے. لہذا تاکید نہیں ہے کہ جو بھی ہو اللہ کا نام لے کر کام کیا جائے. اور دوسری چیز, ہمیں کبھی بھی قیاس نہیں کرنا چاہیے اس بات پر کہ ہم جب اسماء خدا کی بات کرتے ہیں, قطعاً قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ خدا سمیع ہے, کیونکہ خدا کی صفات آپ کئی طرح سے تقسیم کرتے ہیں. خدا کی صفات لفظی بھی ہیں, اسماء لفظی بھی ہیں, اسماء وجودی بھی ہیں, اسماء جلالہ بھی ہیں, اسماء جمیل بھی ہیں, اللہ کے اسماء ذاتی بھی ہیں, غیر ذاتی بھی ہیں, اسماء فعلی بھی ہیں, اسماء ذاتی بھی ہیں, مختلف قسم کے خدا کے اسماء صفاتی بھی ہیں, فعلی بھی ہیں. لہذا خدا کے کوئی بھی اسم ہو اس کو ہم اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. ہم اپنے اوپر مثال کے طور پہ خصوصاً اسماء فعلی کا سن لیں تاکہ بات واضح. اسماء فعلی سے مراد یہ کہ وہ اسماء جو دلالت کرتے ہو خدا کے کسی نہ کسی فعل پر, مثال کے طور پہ رازق, خدا رزق دیتا ہے تو اسماء فعلی میں سے, خود سمیع خدا سننے والا ہے, علیم خدا جاننے والا ہے. کچھ اسماء جو ہوتے ہیں خدا کے ذاتی ہیں, جیسے لفظ اللہ ہے, سمدیت ہے, یہ ذاتی ہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جو اسماء فعلی ہیں خدا بند مطالع کے, اول تو ان کا ظہور ہوتا ہے, ان کا کوئی نہ کوئی مظہر ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے صفات ہیں ان کو ہم اپنے اوپر منطبق نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اللہ حی ہے, ہم بھی حی ہیں, اللہ علیم ہے, جاننے والا ہے, ہم بھی جاننے والے ہیں, اللہ سمیع ہے, سننے والا ہے, ہم بھی سننے والے ہیں, اللہ کلیم ہے, کلام کرنے والا ہے, ہم بھی کلام کرنے والے ہیں, اللہ بصیر ہے, ہم بھی بصارت رکھتے ہیں. لہذا ہم کہیں کہ جیسے اللہ دیکھتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں, ایسے اللہ دیکھتا ہے جیسے اللہ دیکھتا ہے ہم دیکھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں آنکھوں کے ذریعے, ہم سنتے ہیں کانوں کے ذریعے, ہم بولتے ہیں زبان کے ذریعے, لیکن وہ سننے والا ہے لیکن کانوں کا محتاج نہیں ہے, وہ دیکھنے والا ہے لیکن آنکھ کا محتاج نہیں ہے, وہ بولنے والا ہے لیکن زبان کا محتاج نہیں ہے, وہ بغیر زبان کے کلام کرتا ہے, بغیر کان کے وہ سن سکتا ہے, بغیر آنکھ کے وہ دیکھ سکتا ہے. سب بات پڑھیں محمد اللہ. وہ ایسا وجود ہے کہ جو بغیر کان کے سن سکتا ہے, بغیر آنکھ کے دیکھ سکتا ہے, بغیر زبان کے بول سکتا ہے, بغیر دل کے دھڑکن کے حیات رکھتا ہے. وہ سانس نہیں لیتا لیکن وہ حیات رکھتا ہے. لہذا کسی بھی صفت کو ہم خدا کی اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے, یہ حرام ہے. کیونکہ خدا وحدہ لا شریک صرف وجود میں نہیں ہے, اپنی تمام اوصاف میں وحدہ لا شریک ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, اس کا کوئی سایہ نہیں ہے. وہ اس طرح سے ہے, لیسا کمثلہ شے کہہ دیا اس نے, میں لیسا کمثلہ شے ہوں. اگر دنیا میں جس چیز کو تم شے کہتے ہو, تھنگ کہتے ہو, خدا کہتا ہے لیسا کمثلہ شے, کوئی کائنات میں چیز ایسی نہیں ہے جو میری مثل ہو جائے, کیونکہ وہ بے مثل ہے, وہ لا مثل ہے, اس کی کوئی مثال نہیں بن سکتا. لہذا خدا جو ہے وہ اس اسماء میں بھی, اس کے اوصاف میں بھی. سلمان پڑھے محمد والے. اگر بات یہاں تک واضح ہوئی کہ خدا کی کسی بھی صفات میں اس کے اسماء میں کوئی اس کا مثل نہیں بن سکتا, اس کی تجلی ہو سکتی ہے, اس کا ظہور ہو سکتا ہے, لیکن عین اس کے مثل کوئی بھی کسی بھی چیز میں کسی بھی لحاظ سے خدا بند متعلقہ بن نہیں سکتا. اب میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا جو اسم ہے, اسم جو ہے عزیزان محترم نشانی کو کہتے ہیں, اور کائنات تمام کی تمام اسماء الہی ہے. جو کچھ بھی کائنات میں پائے جاتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. اگر ایک پتھر کو بھی آپ اٹھائیں تو وہ بھی اللہ کی نشانی ہے, ایک پہاڑ کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اللہ کی نشانی ہے, ایک درخت کو دیکھیں تو بھی وہ اللہ کی نشانی ہے, ایک چھوٹی سی کوپل کو دیکھیں وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. لہذا آپ کائنات کے ذرے کو اٹھا لیں تو وہ بھی اللہ کا اسم ہے, اور کوہ طور پہ نگاہ کریں تو وہ بھی اللہ کا اسم ہے. ہر چیز جو اللہ کے وجود پر دلیل ہے وہ اللہ کا اسم ہے, وہ اللہ کی نشانی ہے. لیکن ہاں اس میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے اسماء میں مراتب پائے جاتے ہیں, رتبہ پایا جاتا ہے, ترتیب پائی جاتی ہے, لیولز پائے جاتے ہیں, درجات پائے جاتے ہیں. جس طرح کہ ہماری اپنی دنیا میں, اس مادی دنیا میں ہر چیز ایک لیول کی نہیں ہوتی, اسی طرح اللہ کے اسماء بھی انسان ہو چاہے چرند ہو چاہے پرند ہو چاہے حیوانات ہو چاہے نباتات ہو, کائنات کی جو شے اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں خدا ضرور ہے لیکن اس کے مرتبے میں فرق ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, چاول ہم اور آپ سب کھاتے ہیں, لیکن چاولوں کی اقسام کتنی ہیں آپ جانتے ہیں؟ کتنے قسم کے چاول پائے جاتے ہیں؟ ہر چاول کو چاول ہی کہا جاتا, اسے یہ نہیں کہا جاتا ہے یہ آٹا ہے یہ چاول نہیں ہے, یا یہ دلیا یہ چاول نہیں ہے. نہیں, چاول کی بہت ساری قسمیں, اعلیٰ قسم بھی ہے, پستر قسم بھی ہے, موٹے چاول بھی ہوتے ہیں, اچھے چاول بھی ہوتے ہیں, ٹوٹے چاول بھی ہوتے ہیں, بہترین چاول بھی ہوتے ہیں, ہر قسم کے چاول ہوتے ہیں. چاولوں میں درجات ہیں, یعنی چاول سب کو کہا جا رہا ہے لیکن درجات ہیں, سب ایک جیسے نہیں ہوتے. اسی طرح اسماء سب ہیں خدا کے کائنات میں لیکن سب برابر نہیں ہوتے.
نعرہ حیدری,
خدا کے اسماء سب ہیں, سب خدا کا مظہر ہیں, سب کو خدا نے ہمیں بنایا, ہم بھی خدا کے مظہر ہیں, آپ کو بنایا, آپ بھی خدا کے مظہر ہیں, ہمارے بچے بھی خدا کے مظہر ہیں, یہ پہاڑ بھی خدا کا مظہر ہے, یہ کائنات بھی خدا کی مظہر ہے, یہ سورج بھی کائنات کا مظہر ہے, یہ اللہ کے تمام چیزیں کائنات میں جو ہیں وہ اللہ کے وجود پہ کیونکہ دلیل ہے لہٰذا وہ اللہ کے سامنے مظہریت رکھتی ہے. لیکن ہر چیز کی مظہریت ہر ایک جیسی نہیں ہے, ہر چیز کا مقام ایک جیسا نہیں ہے. جو جس مقام پر ہے, خدا نے جو مقام اسے دیا ہے ظہور کا, وہ اس حد تک خدا کا اسم ہے, اس کے آگے خدا کا اسم نہیں ہو سکتا. اس میں مطلق اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ انسان کامل کہلاتا ہے, وہ کمپلیٹ انسان ہوتا ہے جو خدا کا کمپلیٹ اسم کہلاتا ہے, جس کے پاس خدا کے تمام طرح کے اسماء وجود رکھتے ہیں, وہ خدا کا جمال ہو سکتا ہے, وہ خدا کا جلال ہو سکتا ہے, وہ خدا کا ظہور ہو سکتا ہے. اس لیے کائنات میں خدا نے بہترین جو مخلوق کل کی ہے اسے ہم انسان کہتے ہیں. اللہ نے ملائکہ سے زیادہ انسان کو شرف بخشا, اور میں عرض کر چکا ہوں آپ کے گزشتہ عشرے میں, انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے. یعنی اگر بہترین اوصاف اگر پائے جاتے ہیں تو عزیزان محترم وہ انسان میں پائے جاتے ہیں. اب میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. اگر دیکھیں, ہم تمام ایسے مسلمان, ہم سب کا عقیدہ یہ ہے زندگی اور موت دینے والا صرف خدا کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی عقیدہ ہے نہیں. عقیدہ آپ سب کا یہ عقیدہ ہے, میرا بھی عقیدہ ہے, ہم سب کا عقیدہ یہ کہ اللہ جو ہے وہ زندگی اور موت کا مالک ہے, جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, جسے چاہتا ہے حیات دیتا ہے, جسے چاہتا ہے وہ موت دیتا ہے. لیکن میں آپ سے سوال کروں کہ پوری دنیا سے اگر آپ ایک دن کے لیے سارے ڈاکٹروں کو معطل کر دیں, ان کو باہر نکال دیں یا قید کر دیں, ان سے کہیں تمہیں جاب پہ نہیں جانا ہے, آپ بتائیں جو موت کا ریشو ہے وہ ایک دن میں شوٹ کر جائے گا کہ نہیں؟ کر جائے گا, ایک عقلی سی بات ہے. تو ابھی تو ہمارا عقیدہ کیا تھا, ہمارا تو عقیدہ تھا زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں, بھی ڈاکٹر بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ یہ زندگی اور حیات میں کے معاملات میں ڈاکٹر کا وجود کیسے فرق کر گیا کہ ایک دم شوٹ کر گیا؟ موت امراض جو شرع اموات تھی, لوگوں کی جو ڈیتھ کی شرح تھی, جو ریشو تھا وہ اچانک بڑھ گیا. کیوں بڑھ گیا ریشو؟ اس لیے کہ ڈاکٹر اپنی ذات میں خدا محیی ہے, زندگی دینے والا ڈاکٹر جو ہے اس خدا کے اسم محیی کا مظہر ہے. خدا نے اسے اپنے مظہر بنا کر بھیجا ہے. اگر استاد تمام استادوں کو بھیج دیا جائے تو علم کے ریشو میں فرق پڑ جائے گا, چند سال بعد سب جاہل ہوں گے، پتا چلا خدا تو علیم ہے لیکن استاد اس معلم کا مظہر ہے. معلم جو ہے وہ اللہ، اصل میں تو معلم خدا ہے لیکن اس کے اس قسم کا انسان مظہر ہے. جتنے اساتید ہیں جو علم تقسیم کر رہے ہیں وہ خدا کے علم کے ذریعے سے علم تقسیم کر رہے ہیں، خدا نے انہیں علم عطا کیا وہ تقسیم کر رہے ہیں. جتنے ڈاکٹر وہ علاج کر کے لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اسم محیی کے مظہر ہیں، اس لیے بچاتے ہیں. اگر نہیں ہوتے تو کوئی بچا نہیں. سلوات پڑھیں محمد والے. لہذا آپ اس طرح سے مثالیں جتنی بھی تلاش کرتے چلے جائیں تو مثالیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی. آپ دنیا سے سارے باغبانوں کو غائب کر دیجئے. آپ تو کہتے ہیں پھول اور کھلیان جتنے کھلتے ہیں وہ اللہ کھلاتا ہے. جب اللہ کھلاتا ہے تو باغبان جب غائب ہو گئے، جب شہر میں کوئی کام کرنے والا نہیں رہا، پانی دینے والا نہیں رہا، درخت لگانے والا نہیں رہا، تو پھر درختوں کی شرح خود بخود کیوں کم ہو رہی ہے؟ اگر خدا کرنے والا ہے تو خدا خود کر لیتا. نہیں، خدا کرنے والا ہے لیکن اگر میری دوسری مجلس یاد ہو، خدا نے اپنے ہر مظہر کا، ہر کمال کا ایک مظہر بنایا، ایک وسیلہ بنایا. اس وسیلے کے ذریعے پوری کائنات کا نظام چلتا ہے. خدا نے باغبان کو وسیلہ بنایا کہ پھول کیسے کھلائے جاتے ہیں، باغ کیسے لگایا جاتا ہے. باغبان کا کام جو ہوتا ہے وہ اس کو منظم کرنا ہوتا ہے، لیے رنگ خدا ڈالتا ہے. رنگ باغبان نہیں دے سکتا ہے، شکل باغبان نہیں بنا سکتا ہے، خوشبو باغبان نہیں دے سکتا ہے، وہ مالک حقیقی دیتا ہے، وہ خدا ہے، وہ دیتا ہے. لہذا جو جس حد تک کا ہے خدا کا وہاں تک کا اسم ہے. لیکن انسان اسی طرح اوصاف انسان کے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس کے درجات بھی اسی طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں جو جس طرح کا ہوتا ہے. یہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں. جیسے میں کل کہہ رہا تھا وجود کی چار قسمیں ہوتی ہیں، اس میں نے کہا وجود حقیقی، وجود خارجی. یہ ہم اپنے خوش فہمی میں اپنے آپ کو وجود حقیقی کہتے ہیں کہ پانی کا وجود حقیقی یہ جو گلاس میں پڑا ہوا ہے، یہ ہم کہتے ہیں. جبکہ کائنات میں اگر وجود کہیں اور ایگزسٹنس کی بات کریں تو فقط اگر کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے جسے وجود مطلق کہا جا سکتا ہے، وہ فقط اور فقط ذات رب ذوالجلال ہے.
سبحان اللہ.
صرف خدا کی ذات ہے جو حقیقت میں وجود رکھتی ہے. ہم تو سب اس کے لطف و عنایات کا مظہر ہے. اگر وہ لطف نہ کرتا، ہمیں وجود نہ بخشتا، تو ہم وجود نہ رکھتے. ہم سب کے سب معدوم ہوتے، یہ پوری کائنات معدوم ہوتی. کائنات میں اگر کوئی شخص یا چیز یا فرد وجود رکھتا ہے تو وہ صرف ذات اقدس الہ ہے، صرف خدا بندے متعال کی ذات ہے. اگر وہ اس ہمارا پھر وجود کیا ہوا؟ ہمارا وجود اعتباری وجود ہے. خدا نے ہمیں اعتبار کیا کہ ہم وجود رکھیں تو ہم وجود رکھتے ہیں. آپ کہیں گے مولانا اعتباری وجود اور حقیقی وجود کیا ہوتا ہے؟ مثال دے دوں آگے بات واضح ہو جائے. دیکھیے آپ کے فرینک کے جو نوٹ ہیں، پتہ نہیں یہاں بدلتے نہیں بدلتے، پاکستان میں نوٹ بدلا کرتے ہیں.
آئندہ سال بدلنا.
اچھا آئندہ سال بدلیں گے. خیر یہ نوٹ جو ہوتے ہیں یہ کوئی مالیت جن کی ہوتی ہے حقیقت رکھتی ہے یا اعتبار ہوتا ہے؟ یہ صرف گورنمنٹ کا اعتبار ہوتا ہے. جس دن اس نوٹ کو کینسل کر دیں گے اور دوسرا نوٹ آ جائے گا تو آپ کے پاس گڈیوں کی گڈیاں رکھی ہوں اس سے آپ ایک ٹافی بھی نہیں خرید سکتے. اس لیے کہ اس نوٹ کی اپنی کوئی ورتھ نہیں تھی، اس کی کوئی اپنی ویلیو نہیں تھی، وہ کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا تھا. وہ تو گورنمنٹ نے اس کا اعتبار دیا تھا، کہا تھا اس کو ہمیں ہم ٹین فرینک کہتے ہیں، اس کو ہم 100 فرینک کہتے ہیں، اس کو ہم 50 فرینک کہتے ہیں. لیکن آج سے ہم نے قانون بدل دیا، اسے ہم 50 فرینک نہیں کہیں گے. بس یہ جب ہم نہیں کہیں گے 50 فرینک تو اس کے معنی یہ نہیں ہے. جب یہ نہیں ہے، کل اس سے ہو سکتا تھا آپ جا کر ایک اچھی چیز لے سکتے تھے، لیکن اب یہ ایک ٹرافی بھی بچہ نہیں لائے گا. اس لیے کہ اب اس کا اعتبار ختم ہو گیا. پتا چلا کہ اعتبار تھا، حقیقت نہیں تھی. یعنی حقیقت اعتبار میں فرق نہیں ہوتا ہے. جب تک مالک اس کا اعتبار کرتا ہے وہ چیز اپنی حیثیت رکھتی ہے. جس دن مالک اس کا اعتبار ختم کر دے اس دن وہ چیز بے حقیقت ہو جاتی ہے. سلوات پڑھیں محمد والے. ہم سب کا جو وجود ہے کیونکہ خدا نے اعتبار کیا کہ ہم وجود رکھیں، لہذا ہم وجود رکھتے ہیں. اگر خدا نہ چاہتا تو ہم وجود نہیں رکھ سکتے تھے، اصلا نہیں رکھ سکتے تھے. علماء فلاسفہ جو ہے وہ اس کی مثال جو دیتے ہیں وہ مثال بہترین مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں پتہ خدا ہمیں جو خلق کرتا اس کے لیے خلق کرنا کتنا آسان ہے. کہا وہ خلق کرنا خدا بندے مطالعے کے لیے ایسے آسان ہے جیسے آپ اپنے ذہن میں تھاٹس بناتے ہیں. جیسے آپ بناتے ہیں، آپ پاکستان پہنچ گئے تو آپ پاکستان میں نظر آتے ہیں، آپ نے کہا میں نے کالے کپڑے پہنے تو آپ نے آپ کو کالا کپڑا پہنے دیکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں دوستوں کی گیدرنگ میں تو دوستوں کی گیدرنگ میں. جیسا آپ کہتے ہیں میرا گھر دو منزلہ ہے تو دو منزلہ نظر آتا. آپ کہتے ہیں میں جھوپڑی میں رہتا ہوں تو جھوپڑی نظر آتی ہے. یعنی انسان جیسی تصور کرتا ہے ویسا ویسا کریٹ ہوتا جاتا ہے. یعنی انسان جیسا ایسا اعتبار کرتا جاتا ہے ویسے ویسے کریٹ ہونے لگتا ہے. ہم خدا بند مطالعے کے اتنے محتاج ہیں. خدا نے اسی لیے کہا میرے نام سے ابتدا کرو میرے نام پہ اختتام کرو. اس لیے ہم اتنے خدا کے محتاج ہیں کہ خدا بند مطالعے نے ہم سے کہا دیکھو تم مجھے یاد رکھو. اگر تم یاد رکھو گے تم یاد رکھنے کے لائق رہو گے. جس طرح سے ہم تصورات کو خود بناتے ہیں اگر ایک لہجے کے لیے اس طرف سے توجہ ہٹ جائے تو وہ اس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے تصور ہی نہیں کیا تھا. خدا نے ہمیں اعتبار کیا ہے. اگر خدا ایک لہجے کے لیے ہم سے غافل ہو جائے تو ہم معدوم ہو جائیں. سب بات پڑھیں. لہذا خدا بند مطال کے سلسلے میں ہم کسی بھی طرح کی حیثیت ہی نہیں رکھتے حقیقت ہی نہیں رکھتے. ہمارا وجود ہی ہم تصور کرتے ہیں. جیسے آپ میں سے بہت سے افراد ہوں گے جو کرائے کے مکان میں رہتے ہوں گے. میں بھی کرائے کے مکان میں رہتا ہوں اور بہت سے لوگ ہیں جو اپنے مکان میں رہتے ہوں گے. لیکن جب آپ دعوت کسی کو کرتے ہیں کسی کو بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میرے گھر تشریف لائیے گا. وہ آپ کا گھر کب ہے؟ وہ کرائے کا گھر ہے آپ کے مالک کا گھر ہے. جس دن چاہے وہ خالی کروا لے گا ایگریمنٹ ختم ہوگا آپ کو نکلنا پڑے گا. لیکن آپ کیوں کہتے ہیں؟ لہٰذا کیوں وقتی طور پر اس نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا وجود ہے وہ اصل میں ہم اس لیے کہتے ہیں خدا نے اختیار دیا ہے. جس دن اس سے ہمارا اختیار چھن جائے گا تو یہ وجود تو باقی ہوگا کنٹرول ختم ہو جائے گا. یہ کنٹرول اس وقت تک ہے جب تک ہمارے مالک نے اعتبار کیا ہوا ہے. جس دن وہ چاہے گا جس لہجے وہ چاہے گا جس ثانیہ وہ چاہے گا پھر ایک ثانیہ بھی ہم اس پر حقیقت نہیں رکھتے قدرت نہیں رکھتے. پھر ہم اس کو جو یہاں تو ہم پورے اپنے 80 کلو 70 کلو کے وجود کو ہلا لیتے ہیں وہاں پہ انگلی بھی نہیں ہلا سکیں. اس لیے کہ اس خدا نے ہم سے وہ پاور لے لی ہے. لہذا خدا کہتے ہیں میرے نام سے شروع کرو اور تم میرے نام سے ختم کرو. اس لیے کہ کائنات میں اگر کوئی چیز حقیقت رکھتی تو میں ہوں. لیکن ہاں خدا کے اسماء کے بھی اپنے دراجات ہیں. ہر شخص خدا بند مطال کا اپنے حساب سے اسم ہوتا ہے. انسان کے پاس چند ایک چیزیں ہوتی ہیں یا اس کا منصب ہوتا ہے یا اس کا مقام ہوتا ہے یا اس کا نام ہوتا ہے یا اس کا وجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو انسان کا نہیں ہوتا. میں ایک مولانا ہوں یہ میرا منصب ہے. نام میرا حسن عباس ہے. وجود آپ دیکھ رہے ہیں جتنا بھی ہے. لہذا خدا بند مطال جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ تین چیزیں بخشی ہیں. لہذا اللہ نے جس کو یہ چاہا اس کو کمپلیٹ اپنا مظہر بنا دے. تو خدا نے جب اسے کعبے میں بھیجا تو نام اپنا عطا کیا. جب کعبے میں بھیجا تو کہا میں علی ہوں اس کا نام اعلیٰ رکھو اس کا نام بھی علی رکھو کیونکہ اس کے نام برابر بھی فرق نہیں ہوگا. یہ میرے کمپلیٹ اسم کا مظہر بنے گا. اس کا نام بھی میرا نام ہوگا. پھر پیغمبر سے کہیں نبی جب آپ جا رہے ہیں تو میں کہتے انما ولیکم اللہ. اللہ کہتا کیونکہ میں ولی ہوں اے نبی اس کا منصب بھی ولایت آپ بتا
محمد وال محمد
نارے حضری
علی وہ ہے جس کا نام بھی خدا کا جس کا منصب بھی خدا کا. خدا ولی ہے علی بھی ولی ہے. خدا علی ہے علی بھی علی ہے. لہذا خدا نے کہا یہ تمام چیزیں جو میری ہیں وہ علی کی ہیں جو علی کی ہیں وہ میری ہیں. لہذا خدا نے کہا میں اپنا نام بھی علی کو دے رہا ہوں اور میں منصب بھی علی کو دے رہا ہوں. اگر میں ولایت رکھتا ہوں تو علی کو ولایت ملے گی. اگر میں علی اعلیٰ ہو تو علی کو بھی علی کہا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وجود اے دنیا یہ نہ سمجھنا یہ ظاہری وجود جو تم علی کا دیکھ رہے ہو یہ علی کا وجود ہے. یہ میرا مظہر ہے. جب یہ شب ہجرت سویا تھا اس وجود کو میں نے خریدا تھا. نفس خرید کر میں نے رضایت عطا کی تھی. سلوات پڑھے محمد والا. وہ وجود تو علی کا تھا لیکن خدا کے مطابق چلتا تھا. کام علی کرتے تھے لیکن ید اللہ کہلاتے تھے. دیکھتے علی تھے لیکن احمد اللہ کہلاتے تھے. بولتے علی تھے لیکن احمد اللہ
نہ کہلاتے تھے، اس لیے کہ وہ علی کی زبان علی کی نہیں تھی، وہ علی کا ہاتھ علی کا نہیں تھا، وہ علی کی آنکھ علی کی نہیں تھی، وہ علی کا وجود علی کا نہیں تھا، کیونکہ سب کچھ خدا کو دے چکے تھے، وہ مجسمہ اسم الہی تھے۔ محمد لہٰذا کائنات میں اگر مجسم دیکھنا ہے، اور کیسا اس میں نے بتایا نا نشانی، یہ اہل سنتی کتاب ہے، یہ ناب المودہ یا فضائل خمسہ فی صحیح ستہ، یہ بھی اہل سنت، یہ خیریت شیعوں کی کتاب ہے، فضائل خمسہ فی صحیح ستہ، یعنی کہ صحیح ستہ میں جو اہل بیت کے فضائل آئے ہیں ان کو جمع کیا گیا، فضائل خمسہ فی صحیح ستہ، ان میں روایت عجیب و غریب روایتیں موجود ہیں۔ علی کس طرح کا نظر الہی ہے؟ کیا لوگ علی کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے ما اجمل ھذا لا الہ الا اللہ، ما احسن ھذا لا الہ الا اللہ، یعنی صورت علی کی دیکھتے تھے، کلمہ خدا کا پڑھا۔ علی اس طرح کا مظہر الہی ہے، یعنی لوگ یہ کہتے تھے ما اجمل ھذا لا الہ الا اللہ، کتنا حسین یہ ہے لا الہ الا اللہ، ما احسن ھذا، کتنا احسن ہے یہ لا الہ الا اللہ، یعنی علی وہ ہے جس کی لوگ صورت علی کی دیکھتے تھے، کلمہ خدا کا پڑھتے تھے۔ تو آپ سوچئے جس کی صورت ایسی ہو کہ لوگ کلمہ اللہ کا پڑھنے لگے، اگر کوئی سیرت علی میں جھانک لے تو کیا نظر آئے گا؟
سلمان، تکبیر، نعرے رسالت، نعرے صلوات محمد و آل محمد۔
لیکن بار بار ایک بات میں تکرار کرتا ہوں جان محترم، کیونکہ روایات مثال سے مولا علی کی ہے، ورنہ یہ چاردہ معصومین بھی عین ہی ایسے ہیں، پیغمبر اسلام بھی اسی طرح کے اسم ہیں، امام مجتبی بھی اسی طرح کے اسم ہیں، امام مظلوم بھی اسی طرح کے اسم ہیں، صدیق طاہرہ بھی تھا امام زمانہ، تمام آئمہ اطہار و معصومین کا وجود، ان کا منصب، ان کا اسم، ان کا بولنا، ان کا چلنا، ان کا پھیر پھرنا، ان کا لیٹنا، ان کا بیٹھنا صرف اللہ کے لیے ہے، ہر چیز اللہ کی مشیت میں، یہ 14 افراد ڈوبے ہوئے ہیں، لہٰذا ہی چلتے پھرتے اللہ کے اسماء ہیں، کہ یہ بیان ہو چکا۔ لیکن اذان محترم آج ایک اور گفتگو کرنی ہے کہ اسماء کی، میں نے عرض کی تھی کہ اسماء کچھ لفظی بھی ہوتے ہیں، کچھ وجودی بھی ہوتے ہیں، اس کے تفصیل کے ساتھ میں مجلس پڑھ چکا ہوں، اربعین پہ ہی پڑھا تھا اور آپ کے یہاں پہ ہی پڑھ چکا، لیکن آج تھوڑی سی گفتگو آگے کرنی ہے۔ دیکھیے، جب جناب آدم کا خدا بند متعال نے امتحان لیا تھا تو اس وقت ام بیونی بسما ہاؤلائے، اب اے ملائکہ تم یہ بتاؤ کہ یہ کس کے نہ ہاؤلائے ہوتے ہیں، ذوی العقول کے لیے، جو شعور رکھتے ہیں، جیسے انگلش میں آپ کے فرق ہے، مجھے فرینچ کا نہیں پتا، ہی اور شی استعمال ہوتا ہے جو ذوی العقول ہوتے ہیں، لیکن اٹ استعمال ہوتا ہے جو ذوی العقول نہیں ہوتے، لہٰذا اسی طرح عربی زبان میں جو ہے ہاؤلائے استعمال ہوتا ہے جو صاحبان عقل ہوتے ہیں، جن کے پاس شعور پایا جاتا ہے۔ تو قرآن نے یہ بیان کیا کہ اللہ نے جن کے اسماء بتائے تھے وہ اسماء ذوی العقول تھے، لہٰذا خدا نے کہا یہ کون ہستیاں ہیں، تم اس کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتا دو۔ آدم نے بتا دیے تو ان ہستیوں کے نام، تو ان ہستیوں کا میں نے عرض کیا تھا کہ ان ہستیوں کے اولین اور کامل ترین بہترین مصداق جو ہے چاردہ معصومین ہیں، وہ چاردہ معصومین تھے، وہ انوار پنجتن تھے جو خدا نے بیان کیے تھے کہ ان ہستیوں کے نام بتا دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، لہٰذا ان ہستیوں کی بنا پر امتحان ہوا تھا، لہٰذا یہ اپنی جگہ پر۔ لیکن اس سے کے بعد ایک اور آج منزل آگے، لیکن اس سے پہلے ایک مثال دے دوں۔ مثال دیتا ہوں محترم یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر شاگرد بالکل ڈفر ہو تو معلم کتنی اچھا ہو، ٹیچر کتنی اچھا پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ وہ ٹیچر خالی اچھا ہونا کافی نہیں ہوتا تعلیم و تعلم کے لیے، وہ جس کو تعلیم دی جا رہی اس میں بھی تو صلاحیت ہو، اس میں بھی تو اتنا شعور ہو کہ وہ سمجھ سکے مجھے بہترین استاد ملا ہے، وہ پڑھا رہا ہے۔ بچے تو سب کے ہوتے ہیں لیکن ان میں فرق کیوں ہوتا، والدین تو ایک ہی ہوتے، لیکن تربیت تو ایک ہی ان کی ہوتی ہے، لیکن بچے فرق کیوں کر جاتے؟ اس لیے کہ ان کی اپنی طبیعتیں فرق کرتی ہیں۔ لہذا دنیا میں ہمیشہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں دو طرفہ کام ہوتا ہے، یعنی کہ اگر استاد لیکچر دے رہا ہے تو فقط اس بات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ استاد اچھا ہو،
شاگرد بھی اچھا ہونا چاہیے, وہ بھی لائق ہونا چاہیے, وہ بھی سننے والا ہونا چاہیے, کیئرفل ہونا چاہیے, تب جا کے وہ درس کو سمجھ سکتا ہے, لیسن لے سکتا ہے اور اس کو لرن کر سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. لیکن اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اگر فرض کہیے ایک آپ درزی کے ہاتھ میں تھرڈ کلاس کپڑا دے دیں جس میں کان ہی کان ہو, ٹیڑھا میڑھا بنا گیا ہو, اور وہ درزی کتنا ہی اچھا ہو, وہ کتنے ہی اچھے کپڑے سی سکتا ہو, لیکن اس کپڑے سے کیسے سی سکتا ہے وہ؟ اس لیے کپڑے میں صلاحیت ہی نہیں ہے. جب کپڑے میں صلاحیت نہیں ہے تو درزی کتنا ہی اچھا ہو وہ نہیں سی سکتا. یعنی پتہ ہی چلا کہ ہمیشہ کی چیزوں میں صلاحیت ہوتی ہے تو وہ اس کی کسی چیز کو قبول کرتے ہیں. ایک مصور کو آپ دیں ایک بورڈ اٹھا کے دے دیں, بورڈ وہ تھرڈ کلاس بورڈ, وہ کتنی ہی محنت کر لے بےچارہ, وہ بورڈ ہی خراب ہے, اس میں کیسی وہ تصویر بنائے گا؟ وہ اچھی تصویر بنائے گا کیونکہ بورڈ میں صلاحیت ہی نہیں کہ اس پہ اچھی تصویر بنائی جا سکے. یہ مصور بنا سکتا ہے لیکن بورڈ میں صلاحیت نہیں ہے. لہذا ہمیشہ یہ دو طرفہ ہوتی ہے, یعنی مصور اچھا ہو وہ چیز بھی اچھی ہو جسے بنائی جا رہی ہو, معلم اچھا ہو تو شاگرد بھی اچھا ہو, اگر درزی اچھا ہے تو وہ کپڑا بھی جم رہا ہو کہ وہ سی سکے. اگر نہیں اس طرف صلاحیت ہوگی تو انسان جو وہ چیز صحیح طرح سے نہیں ہو سکتی. پہلا صلاحیت دو طرفہ ہوتی ہے, ایک طرفہ صلاحیت نہیں ہوتی. خدا بند متعال نے یہ کہا کہ اے نبی اے ملائکہ تم بتاؤ ان کے اسماء, تو ایک تفسیر تو اس کی اولین مزداد چاہتم آسمین ہے, لیکن اللہ نے کہا کل لہا, کہا میں نے تمام کے تمام اسماء سکھا دیے, تو تمام کے تمام اسماء تو چاردم آسمین نہیں ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں, دنیا کائنات میں بہت کچھ پایا جاتا ہے, لیکن وہ سب چاردم آسمین تو نہیں ہے. لہذا ہا الائے کہہ کر اور کلہا کہہ کے پتہ چلا ہے کہ اسماء کی تعداد بہت زیادہ تھی. یہاں بیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں, کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ خدا نے تمام اشیاء کے اسماء بتائے گئے تھے, جناب آدم سے بھی پوچھے تھے اور ملائکہ سے بھی پوچھے تھے, لیکن یہ ہاولائے کی ضمیر اس لیے استعمال کی تھی کہ خدا یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ ایسا نہ سمجھنا کہ انسان ہی میں شعور پایا جاتا ہے اور غیر انسان شعور نہیں رکھتے ہیں. نہیں, یہ درخت بھی شعور رکھتے ہیں, یہ زمین بھی شعور رکھتی ہے, آسمان بھی شعور رکھتا ہے, فرش بھی شعور رکھتا ہے, یہ پہاڑ بھی شعور رکھتے ہیں, ہر چیز میں شعور پایا جاتا ہے. ہاں شعور کا درجے مختلف ہیں, شعور کے درجے مختلف ہیں. پھر انہوں نے شاہد لانا شروع کیے, مثالیں لانا شروع کی کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ کائنات کی ہر چیز میں شعور پایا جاتا ہے, سب سے پہلے قرآن کی مثال, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہی ہے. جب وہ خدا کی تسبیح کرنے کا شعور رکھتی ہے تو کر رہی ہے, بے شعور تو تسبیح نہیں کر سکتی. اپنے خالق کو جانتی ہے تو تسبیح کر رہی ہے, معرفت رکھتی ہے تو تسبیح کر رہی ہے, پہچانتی ہے تو تسبیح کر رہی ہے. یعنی کائنات کی ہر چیز میں شعور پہ شعور عبادت پایا جاتا ہے, شعور معرفت پایا جاتا ہے, شعور تسبیح پایا جاتا ہے. وہ اپنے خالق کو جانتی ہے چیز, لہذا خدا کی تسبیح کرتی ہے. تو فیصلہ کائنات میں ہر چیز شعور رکھتی ہے. اب میں آپ کو مثالیں دے دوں جو آپ کی سنی ہوئی ہوں. مثال کے طور پر آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا علماء سے کہ آپ اگر کہیں گناہ کرتے ہیں تو وہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن. اگر زمین شعور نہیں رکھتی تو گواہی کیسے دے گی؟ مسجد میں آپ نے نماز پڑھی تو مسجد کا وہ مسلح گواہی دے گا. اگر مسلح جو ہے وہ شعور نہیں رکھتا تو وہ ضبط کیسے کرے گا, ریکارڈ کیسے کرے گا, اس دن گواہی کیسے دے گا؟ اس کے معنی وہ مسلح جو ہے شعور رکھتا ہے, لہذا وہ مسلح شعور کیوں کہ رکھتا ہے, لہذا وہ اس دن گواہی دے گا. اس طرح آپ کو بہت ساری روایتیں مل جائیں گی کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو فلاں چیز آپ کے لیے جو ہے گواہی دے گی. انسان گناہ کرے تو وہ مقام انسان کے گناہ کی گواہی دے گا, انسان نیکی کرے عبادت کرے تو وہ عبادت کے لیے گواہی دے گی. آپ کے چرچ کا ہال ہے, قیامت کے دن یہ شفاعت کے مانند ہوگا آپ کے لیے. آج یہ چرچ کا ہال ہے لیکن قیامت کے دن یہ فرش اٹھ کر خود جزا دے گا اور آواز دے گا اے خدا میں وہ فرش ہوں جس پہ انہوں نے اذائے حسین کی تھی. یہ آپ کی سب کی گواہی دے گا اور یہ تمام متفق علیہ چیز ہے, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اگر یہ شعور نہیں رکھتے تو گواہی کیسے دیتے, اگر یہ شعور نہیں رکھتے تو یہ ریکارڈ کیسے کرتے؟ خدا نے ان کو بھی شعور عطا کیا ہے. پھر اب آگے بڑھ جائیے, آپ نے مولا کائنات کے مسائل میں سن رکھا ہوگا, جب مولا کائنات چلنا شروع ہوئے تھے تو بتکوں نے آ کر آپ کے دامن کو تھاما تھا, کتنی مرتبہ سنا. اس کے معنی شعور رکھتے تھے نا کہ یہ ہمارا امام ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ان کو اتنا شعور تھا کہ یہ ہمارا امام ہے. ابن ملجم اگر حیثیت نہیں رکھتا, وہ شعور نہیں رکھتا امام وقت ہے, ہم جانور ہو کے شعور رکھتے ہیں. لہٰذا جانے محترم ان بچکوں نے روکا. آپ کہیں بچکوں نے روکا, میں اس سے اور مثال دے دوں. پھر آپ مسائل میں سنتے ہیں کہ جب امام آگے بڑھے تو زنجیریں در لپٹ گئی تھی. زنجیر در یعنی شعور رکھتی تھی تو لپٹی تھی, اگر وہ شعور نہ رکھتی ہوتی تو کیسے لپٹتی؟ یا زلجنہ جب رہوار واپس آیا تھا اور سر جھکا کے آیا تھا, اگر شعور نہ رکھتا تو کیسے واپس آتا؟
کائنات میں بس ہر چیز شعور رکھتی ہے, اس کے شعور کا لیول اور ہے, جو جتنا شعور رکھتی ہے وہ اتنا اسم الہی ہے, جتنا اس کا شعور ہوگا وہ خدا کا اتنا اسم ہوتا. اگر چیزوں میں شعور نہ ہوتا, توجہ کیجئے گا, یہ مقدمہ میں نے اس لیے باندھا کہ اگر چیزوں میں شعور نہ ہوتا, پوری کائنات مل کر اگر سورج کی طرف اشارہ کرے تو سورج پلٹ نہیں سکتا, لیکن جب کائنات کا ولی اشارہ کرتا ہے تو کائنات اتنا شعور رکھتا ہے, پھر سورج اتنا شعور رکھتا ہے کہ کیونکہ میرے مولا نے کہا اس لیے مجھے پلٹنا ہے. جانے محترم, اگر ہم اشارہ کرتے تو چاند شک ہو جاتا, لیکن چاند پیغمبر کے اشارے پہ شک ہوتا ہے, کیونکہ چاند جانتا ہے یہ میرا نبی ہے اس لیے مجھے شک ہونا ہے. ورنہ کائنات کے جتنے افراد ہیں, لوگوں سے پیغمبر کہتے رہے کلمہ پڑھ لو, لوگ فتح مکہ تک ہو گئی کلمہ نہیں پڑھا, فتح مکہ کے بعد کیوں پڑھا آپ جانتے ہیں, لیکن پیغمبر کے در ہاتھ دست مبارک پر ذرات میں کلمہ پڑھ کے بتا دیا, تم میں شعور نہیں ہے لیکن ہم کلمہ پڑھ سکتے ہیں. سلوات پڑھے محمد والے. محترم, صرف اتنی سی بات ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں جتنا شعور ہے وہ اتنا ہی خدا کا اسم ہے, اور جتنا شعور ہے وہ اتنی ولی کی معرفت رکھتی ہے, وہ اپنے مولا کی معرفت چیز کو رکھتی ہے. جتنا شعور کم ہوگا, چاہے وہ انسان ہو, اپنے مولا کی معرفت نہیں رکھ سکتا, وہ اپنے مولا کو نہیں جانتا ہے, لیکن جو چیز معرفت رکھتی ہے وہ اپنے مولا کے اشاروں کو بھی جانتی ہے. اگر اشارہ کرتے ہیں مولا تو وہ مولا کو جانتی ہے, لیکن کائنات میں جب انسان سے یہ کہا جاتا ہے, جب انسان سے یہ کہا ہے خدا نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو انسان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ نے ہمیں اشرف بنایا ہے, اللہ نے ہمیں بہتر بنایا ہے, لیکن سورج نے پلٹا کے بتا دیا, پلٹ کر بتا دیا. اے انسان تو تکبر نہ کرنا, تو کیسا انسان ہے کہ میں سورج ہو کر علی کی آواز میں پلٹ گیا اور تو انسان ہو کر نبی کی آواز میں نہیں پلٹتا. تم نبی بلا رہا ہے, تم صاحب شعور ہو, تم انسان ہو, اشرف المخلوقات ہو, نبی بلا رہا تھا تم نہیں پلٹ رہے تھے. میں سورج ہو کر تمہارے سامنے بے جان بھی ہوں, بے شعور بھی ہوں, لیکن میں جو جب علی نے پلٹایا میں پلٹ کر آگے سلوات پڑے محمد. جانے محترم, یہ چیز ہے کہ اگر کائنات میں اسم الہی کا مظہر ہے تو وہ جتنا انسان کے پاس یا چیز کے پاس شعور ہوتا ہے, اتنا وہ انسان جو ہے یا وہ چیز جو ہے خدا کی مظہر بن سکتی ہے. لیکن جتنے شعور کم ہوگا, علم کم ہوگا, معرفت کم ہوگی, اتنا ہی وہ انسان خدا سے دور ہوگا. خدا کے نزدیک ہونے کے لیے, اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے خدا بندے مطالعہ کی, جتنا اس کے اسماء کی تکرار کی جائے, اس کے اسماء کو پڑھا جائے, اس کا ذکر کیا جائے, تو وہ چیز ایسی ہوتی ہے جو انسان کو حیات بخشتی ہے. خدا کا نام بھی انسان کو حیات بخشتا ہے, خدا کا ذکر بھی انسان کو حیات بخشتا ہے. یہ اسماء چار دم معصومین تو وہ اسماء ہیں. اللہ کے نام کو اگر بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے, معصومین کے نام کو کیوں نہیں لگا سکتے؟ اس لیے نہیں لگا سکتے کیونکہ معصومین جو ہیں وہ اللہ کے اسماء کا مظہر ہیں. کیونکہ اللہ کے اسماء کا مظہر ہے اور مظہر تام ہے, کمپلیٹ مظہر ہیں, لہذا انسان ان کو بھی نہیں چھو سکتا. یہ اپنی ذات میں ہر طرح کا اسم خدا ہے, ہر طرح کا ان میں جو ہے خدا بندی متعال کی تجلی پائی جاتی ہے, جمال پایا جاتا ہے, کمال پایا جاتا ہے. اگر خدا بندی متعال ان کو خلق نہ کرتا تو کائنات کو خدا خلق نہیں کرتا. آپ پڑھتے ہیں حدیث کے سامنے, میں کائنات کو خلق نہ کرتا لیکن میں نے ان کو خلق اس لیے کیا ہے کیونکہ ان کو خلق کیا ہے, لہذا میں نے کائنات کو خلق کیا ہے. تو عزیزان محترم, دنیا میں دو طرح سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں, ایک مرتبہ کاز کے ذریعے افیکٹ کو پہچانا جاتا ہے اور ایک دفعہ افیکٹ کے ذریعے کاز کو پہچانا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک مرتبہ میں کہوں کہ سورج غروب ہو گیا تو آپ سمجھ گئے رات ہو گئی, کیونکہ سورج غروب ہونا یہ کاز ہے, اس کا افیکٹ یہ کہ رات ہو جاتی ہے. اور جب میں یہ کہتا ہوں سورج طلوع ہو گیا تو آپ نے سمجھ گیا کہ بہنی مولانا کہہ رہے ہیں دن ہو گیا, میں نے کاز کی طرف اشارہ کیا, آپ اس کے افیکٹ کو پہچان گئے. لیکن کبھی برعکس ہوتا ہے, میں کہتا ہوں دن نکل آیا یا دن ہو گیا, ڈے ہے, تو آپ سمجھ جاتے ہیں سورج نکل آیا. جبکہ دن جو ہوتا ہے کیونکہ دن تو افیکٹ ہے، وہ کاز تو نہیں ہے، کاز تو سورج ہے جو نکلتا ہے. اسی طرح نائٹ میں نے کہا رات ہو گئی تو آپ نے سمجھ گئے کہ رات ہو گئی، اس کے معنی سورج غروب ہو گیا. انسان دو طرح سے باتوں کو سمجھتا ہے، کبھی کاز سے افیکٹ کی طرف جاتا ہے، کبھی افیکٹ سے کاز کی طرف آتا ہے، کبھی علت سے معلول کی طرف جاتا ہے، کبھی معلول سے علت کی طرف آتا ہے. اس کائنات کی جو علت العلل ہے اس کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں. جو ہر چیز کی علت ہے، جس نے جو ہر چیز کا سبب ہے، جس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، تو اس خدا کی عظمت کو کیسے جانے، اس کے کرم کو کیسے جانے، اس کی رحمت کو کیسے جانے، اس کے شرف کو کیسے جانے، اس کی عظمت کو کیسے جانے. لہذا خدا نے کہا یہاں تم میرے ذریعے مجھے کو پہچان ہی نہیں سکتے، یعنی یہاں تم کاز سے افیکٹ کی طرف نہیں جا سکتے، اب تمہیں افیکٹ سے کاز کی طرف آنا ہوگا. تو ہم نے دیکھا یہ محمد ہے تو اللہ تو محمود ہے، یہ علی ہے تو اللہ تو اعلیٰ ہے، یہ فاطمہ ہے اللہ تو فاطر السماوات ہے، اللہ یہ حسن ہے تو محسن ہے، یہ حسین ہے تو قدیم الاحسان. یعنی پیغمبر کی ذات بتا رہی ہے کہ خدا محمود ہے، قابل حمد ہے. علی کی ذات بتا رہی ہے خدا اعلیٰ ہے. فاطمہ کا نام بتا رہا ہے خدا ہر چیز کا شگافتہ کرنے والا ہے. حسن کا نام بتا رہا ہے احسان کرنے والی ہستی وہی ہے، محسن وہی ہے، اور قدیم الاحسان ہے وہ حسین کے صدقے میں. لہذا ہم وہ ہیں جو چاردہ معصومین کو دیکھتے ہیں، اللہ کی ان عظمت والی ہستیوں کو دیکھتے ہیں، اس طرح خدا کی عظمت نظر آتی ہے. لہذا خدا نے ان کو بنا کے اس لیے بھیجا تھا. پیغمبر اسلام کے لیے حدیث ملتی ہے، خدا بندے متعال کہتے ہیں اے نبی میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہتا یہ تھا کہ کائنات میں لوگ مجھے پہچانے، میں پہچانا جاؤں، تو اے نبی میں نے آپ کو خلق کر دیا. یعنی خنوی کو خلق کر کے خدا نے اپنے آپ کو پہچانوایا ہے. یعنی اگر آپ کسی بیٹے کا باپ کا تعارف بیٹے سے کرائیں تو لوگ برہم ہو جاتے ہیں کہ آپ بیٹے کا تعارف باپ کا تعارف بیٹے سے کروا دیں. یہ وقت آ گیا بیٹے باپ کا تعارف کے ذریعے بیٹے کا تعارف ہوتا ہے، بیٹے کے ذریعے باپ کا نہیں ہوتا. لیکن خدا عظمت پیغمبر بتانا چاہتا ہے کہ میں ہوں تو خالق کائنات، میں ہوں رب کائنات، میں نے سب کچھ خلق کیا ہے، میں ہر طرح کی قدرت رکھتا ہوں، لیکن میں نے واسطہ محمد کو بنایا ہے. اگر مجھ تک پہنچنا ہے، مجھے پہچاننا ہے، میری معرفت رکھنی ہے، میری عبادت کرنی ہے، تو تمہیں ذات پیغمبر کو دیکھنا ہوگا. تم ذات پیغمبر کو دیکھتے جانا، عبادت تم کرتے جانا. سلوات پڑھے محمد والے. پیغمبر کی ذات وہ ذات ہے جو خدا کی معرفت کا سبب ہے، پیغمبر کی ذات وہ ذات ہے جو خدا کی عبادت کا سبب ہے. یعنی اگر یہ نہ ہوتی ہستیاں تو عزیزان محترم، اگر خدا انبیاء کو نہ بھیجتا، تمام انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ پیغمبر کو آ سکیں، اس لائق کائنات بن سکے کہ پیغمبر کو ان کے لیے شرف یاب ہوں، پیغمبر آ سکیں. لہذا پیغمبر کو آخر میں بھیج کر خدا نے یہ حجت تمام کی انسان پر کہ انسان اگر تجھے میری معرفت چاہیے، اگر مجھے پہچاننا ہے، تو یا تو محمد کو دیکھ لو یا آل محمد کو دیکھ لو، کیونکہ یا اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، ہماریا یہ کل کے کل محمد ہے. آئینہ ایک ہے، ذات ایک ہے، عکس یہ 14 ہے، جس عکس پہ بھی نگاہ کرو گے تمہیں محمد نظر آئے گا. حیدری یا علی، صفدری یا علی،
صلوات محمد و آل محمد.
کیا کہنا،
ہر معصوم اپنے زمانے میں ذات خدا پہ کام کمپلیٹ دلیل تھا.
سبحان،
اور آج غیبت میں بیٹھا ہوا امام بھی اپنی ذات میں خدا کے وجود پہ کمپلیٹ دلیل ہے.
سبحان اللہ،
اس ہستی وہ وجود ہے کہ کائنات میں رزق اس کے ذریعے آ رہا ہے، حیات اس کے ذریعے آ رہی ہے، روزی اس کے ذریعے آ رہی ہے، اولاد اس کے ذریعے آ رہی ہے. کائنات کے جتنی نعمتیں ہیں، جتنے فیض ہیں، وہ اس امام کے ذریعے آ رہے، کیونکہ امام ہی وہ ہوتا ہے. معصوم ہستی وہی ہستی ہوتی ہے جو خدا کے تمام جمال کو منعکس کر سکتی ہے، ورنہ دنیا کی کسی بھی چیز کے اندر کوئی اتنی صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ وہ خدا کے کمپلیٹ عکس کو منعکس کر سکے. یہ آئینہ تھارتری جو کہتے ہیں، یہ بھی ہم کہتے ہیں عالم وجود میں ہی ہستیاں ایسی ہیں، ان سے بہتر ہستیاں وجود نہیں رکھتی، خدا ان سے کئی گنا ہے. خدا بند متعال کی تو ہر لہجے ایک نئی شان ہوتی ہے، اس کی شان تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، یقیناً یہ اس کے مظہر ہیں، لیکن اس کی شان کیونکہ ہر وقت متلتی رہتی ہے لہٰذا یہ اس کی شان کے مطابق ہوتے ہیں، جیسا خدا چاہتا ہے یہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس انسان اجانب محترم کبھی جو ہے خالق سے مخلوق کو پہچانتا ہے، کبھی مخلوق سے خالق کو پہچانتا ہے۔ یہ اتنی عظیم مخلوق ہے کہ اگر انسان کو پہچاننا ہے کہ کون اس کا خالق ہو سکتا ہے جس نے پیغمبر جیسے کو خلق کیا ہو، علی جیسے کو خلق کیا ہو۔ عظمت تو پیغمبر رکھتے ہیں، لیکن ہم عظمت پیغمبر کے ذریعے عظیم سمجھتے ہیں، علی کی قدرت کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں اللہ بھی قدیر ہے۔ کیونکہ جب علی اتنی قدرت رکھتا ہے، پیغمبر اتنی عظمت رکھتے ہوئے ہیں، تو بھی یقیناً جس نے ان کو عظمت دی ہے وہ کتنا عظیم ہوگا، جس نے انہیں قدرت دی ہے وہ کتنا قدیر ہوگا، جنہیں اس نے حیات دی اس میں کتنی حیات ہوگی، اس نے ان کو رزق دیا اس کے پاس کتنا رزق ہوگا، جنہوں نے اس کو ان کو شرف دیا وہ کتنا شریف ہوگا، جنہوں نے ان کو رحم بنایا کہ بھیجا وہ کتنا رحیم ہوگا۔ لہٰذا ہر چیز میں یہ مظہر تام ہے خدا بندے مطالعے کے۔ لیکن عزیزان محترم انسان کی معرفت کا بات ہے کہ جس میں جتنی معرفت ہوتی ہے وہ اتنا ہی اس کے نزدیک ہوتا ہے۔ آج جس کا تذکرہ ہے وہ جناب حر ہے، کہ جناب حر کی معرفت اور دیگر شہداء کربلا کی معرفت میں فرق تھا۔ جناب حر کی معرفت اور تھی امام مظلوم سے، بعد میں وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، لیکن جس راستے پر تھے وہ راستہ تو صحیح نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفت صحیح نہیں تھی۔ امام حسین تو وہیں تھے، یعنی جب آپ کو دو محرم کو کربلا گھیر کے لے کر آئے ہیں جناب حر، اس وقت بھی یہ امام حسین ہی تھے، فرزند فاطمہ تھے، فرزند علی تھے، نواس رسول تھے، اور عاشور محرم کو بھی یہ فرزند رسول تھے، اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ امام اس وقت بھی تھے، ابھی بھی امام تھے، لیکن آپ فرق کس چیز میں پڑا تھا؟ جناب حر کی معرفت میں پڑا تھا۔ جب جناب حر آگے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ کا قصد ارادہ کیا ہے، امام کہتے ہیں مجھے کوفے جانا ہے، تو اور کہتے ہیں کہ نہیں میں آپ کو کوفے جانے نہیں دوں گا، مجھے حکم یہ ہے کہ میں آپ کو کوفے نہ جانے دوں گا۔ جانتے تھے کہ ابن زیاد نے سب کو بہکایا ہے، اگر امام چلے گئے تو اب امام کو دیکھ کر لوگ ادھر پلٹ جائیں گے، لہذا کہا نہیں آپ کوفے تو نہیں جا سکتے۔ امام کے روکا، امام کے گھوڑے کی لگام کو تھاما، جب لگام کو تھاما تو امام نے ایک جملہ کہا، سکلت قوم مو، تمہاری ماں تمہاری عزا پہ روئے، تمہیں حیث شرف نہیں ہے، تمہیں حیثیت نہیں پتا کہ تم امام کے لگام پس پہ ہاتھ ڈال رہے ہو۔ تو پلٹ کے جناب حر نے کہا، مولا اگر کسی اور عرب نے یہ کہا ہوتا تو میں اس کو یہی جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں فاطمہ ہے۔ یعنی امام جو تھے وہ جناب حر کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے تھے، حر میں فاطمہ کا لال ہوں، جس کی عظمت ابھی بھی تمہارے دل میں موجود ہے، اس فاطمہ کی عظمت کو جگانے کے لیے امام نے تسم جملہ بولا۔ ورنہ یہ نہیں کہ جناب حر کے دل میں عظمت تھی تو ایسے بولے۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا تب بھی جناب حر سے کہا، اے حر جاؤ تم اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤ، میں اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤں گا۔ جناب حر کے ساتھ ہزار کا لشکر تھا، کہا نہیں آقا یہ تو نہیں ہو سکتا، نماز اگر ہوگی تو وہ آپ کے پیچھے ہوگی، میں بھی اور میرا لشکر بھی آپ کے پیچھے پڑے گا، آپ امام ہیں۔ اتنا احترام کیا جناب کا، امام کا، آپ نے نماز پڑھی۔ لہذا تمام مورخین نے لکھا کہ حر کو جو علیہ السلام بنا دیا وہ اس عظمت نے، اس محبت نے، جو دل محبت حر کے دل میں عظمت حسین کی تھی، جو عظمت فاطمہ کی تھی، اس کی بنا پر یہ کامیاب ہو گئے۔ اگر اتنی عظمت نہ رکھتے، اتنا بھی شعور نہ ہوتے، تو آج یہ بھی ان ملعونوں میں کھڑے ہوتے، لیکن جناب حر کو اس سب سے نکال کر امام نے علیہ السلام بنا دیا، شہداء کربلا کی ردیف میں لا کے رکھ دیا، اس لیے کہ ان کا مقام اتنا بلند کر لیا، جبکہ خطا بھی بہت بڑی تھی۔ خدا نے کہا کہ نہیں، جو معاف کرنے والا خدا بندے مطالعے کی ذات ہے، اور یہ مظہر ہے خدا کی ذات کے، جو خدا جیسے معاف کرتا ہے حسین اسی طرح معاف کر دیں گے۔ ایزان وقت دن پہ دن گزرتے رہے، جناب حر کے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے ہونے کیا والا ہے، کیونکہ جناب حر کا اپنا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ میں حکومت سے بھی مخالفت نہ کروں، امام کی بھی مخالفت نہ کروں، اگر بات کچھ اس طرح سے ہو جائے، جنگ و جدل نہ ہو، مصالحت ہو جائے، تو میری بھی عزت بچ جائے گی اور امام کی بھی جان بچ جائے گی۔ ایک وقت آیا کہ نو محرم جب ہوگی، عمر ساتھ سے جا کے پوچھا جناب حر نے، کہا عمر ساتھ یہ بتاؤ کہ اب کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہا کوئی فیصلہ نہیں، شمر ابن ذوالجوشن ایک قصد قاصد آیا ہے، اور وہ یہ لے کر آیا ہے پیام کہ یا تو بیعت لو
یا سلطنت سے جدا کر دیں. کیا حسین سے ہم سات آٹھ دن ہو گئے حسین سے ہم بیعت کا تقاضا کر رہے ہیں, لہٰذا حسین بیعت پہ تو راضی نہیں, تو اب کیا ہوگا؟ کہا کل سرتن سے جدا ہوں. بس یہ وہ مقام تھا. ایک مرتبہ جناب الرس گئے, کہا اے عمر تجھے حیا نہیں آتی فاطمہ کے لال کو سرتن سے جدا کرے گا؟ ارے علی کا لخت جگر ہے, پیغمبر کا نواسا ہے, کچھ تو حیا کر, اس کا سرتن سے جدا کرے گا؟ کہا ہاں مجھے ریشہ چاہیے, لہٰذا کل سرتن سے جدا ہوگا. یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پہ جناب حر ہل گئے. بس جناب حر نے ارادہ کیا اور کہا اب میں یہاں نہیں رہوں گا. اتنا کپ کپ آئے اور خوف ایسا طاری ہوا, کہا کہ ساتھ کہتا ہے کہ حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ تیرے لشکر میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. اے حر یہ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا. اے عمر تو اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا, میں جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں, آ میرے ساتھ چل. جا عمر ساتھ بلایا, کان لگا کر قیام حسینی سے آوازیں تو سنو, کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا جا آواز آئی, کہا لتاش لتاش, کہا عمر یہ سوچ لے یہ پانی میری وجہ سے بند ہوا, اس لیے کہ اگر میں کربلا میں لے کر نہ آتا اپنے آقا کو تو پانی نہیں بند کر سکتا تھا. یہ حسین کے بچوں پر میں نے جفا کی ہے, فاطمہ کو مجھے جواب دینا ہوگا. اگر میں کربلا نہ لایا ہوتا تو تیری فوج اشتیا اس طرح حسین کے بچوں پر پانی نہ بن کرتی. بس عزیزان محترم, جناب رات بھر پھیلتے رہے اور سوچتے رہے کہ اگر میں امام کے پاس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں, اور نہیں جاتا تو جہنم میں جانا ہے, یعنی پریشان تھے. تو ایک مرتبہ ارادہ کیا, کہا نہیں میں امام کی خدمت میں جاؤں گا, چاہے امام میرا سر قلم کر دے لیکن میں امام کے پاس جاؤں گا. لہٰذا ارادہ کیا, اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا غلام تجھ کو میں نے آج سے آزاد کیا, میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا, اس لیے کہ آج سے میں تیرا آقا نہیں ہوں, میں اپنے آقا کے پاس جا رہا ہوں, میں اپنی غلامی تصور کرتا ہوں, میں آج کسی اور مولا کو اپنا مولا تسلیم کرتا ہوں. ایک مرتبہ غلام نے کہا کیا ارادہ ہے آقا؟ کہا آج سے میں حسین ابن علی کی طرف جانے والا ہوں. تو غلام نے رو کر کہا آقا میں تو غلام تھا جب تک جہنم جا رہے تھے, اس وقت تک اپنا غلام بنایا, اب تو فاطمہ کے لال پاس جا رہے ہو, جب جنت جا رہے ہو تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو, میں تیرے ساتھ چلوں گا. بس غلام کا جوش دیکھ کر جناب حر کے بیٹ بھائی کو بھی شوق آیا, کہا نہیں میں بھی بھائی آپ کے ساتھ چلوں گا. تو جناب حر نے کہا دیکھو مجھے میرے آقا پاس اس طرح لے جاؤ جیسے ایک مجرم کو لے جایا جاتا ہے, میرے گلے پہ میرے جوتے لٹکا دو, میرے ہاتھ پیچھے باندھ دو, اور میری تلوار میرے جسم سے اتار دو تاکہ پتا چلے کہ میں بالکل متوازے ہو کر آیا ہوں, توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں. جناب عزیزان محترم, جناب حر کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی, اس لیے کہ حر نے کہا میں حسین کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا, میں حسین کے بچوں کو نہیں دیکھ سکتا, میں ان سے آنکھ بھی نہیں ملا سکتا, وہ بچے کتنے آلتش کر رہے ہیں, مجھے حیا آتی حسین کے سامنے. عزیزو اس طرح سے جناب حر نے چلنا شروع کیا. ایک مرتبہ غلام نے آواز دی اللہ اکبر, اور میں پوچھا اب کیا ہو گیا؟ کہا دیکھیں امام کے غلام غلام ہماری عیادت کو آتے ہیں, ہم کو لینے کے لیے آتے ہیں, لہذا اس میں نے اس پہ تکبیر کہی, پھر تھوڑے قدم آگے بڑھے تو امام مظلوم نے حکم دیا اے عباس دیکھو میرا مہمان آتا ہے, جاؤ ان کی جا کے خدمت کرو. تو پتا پھر غلام نے آواز بلند کی اللہ اکبر, جناب ان نے کہا کیا ہوا؟ آقا پاس آتے ہیں. بس یہ سننا تھا, ایک مرتبہ حر لڑک کے رہ گئے, ارے عباس کا سامنا کرنا ہوگا, ابھی حر لڑک رہے تھے کہ ایک مرتبہ غلام نے کہا اللہ اکبر, اب جو تکبیر اتنی بلند گئی, ایک مرتبہ حر تھرنا کے رہ گئے, کہا کہ عباس نے تلوار کھینچ لی, کہا نہیں عباس نے تلوار نہیں کھینچ لی, ارے خدا کا حسین آئے, امام مظلوم آگے بڑھتے ہیں, ان کو گلے سے لگاتے ہیں, ان کے بھائی کو عباس نے گلے سے لگایا, غلام حسین نے غلام ان کو گلے سے لگایا, اور گلے سے لگا کر ایک جملہ کہا اے ان تو ایسے وقت پہ آیا ہے, ایسے زمانے پہ آیا ہے کہ ہم مہمان نوازی نہیں کر
کر سکتے، ہم تجھے پانی کا قطرہ بھی نہیں پلا سکتے، ارے ہمارے بچے ہی پیاسے ہیں، ایک مرتبہ ہر رہے گا مولا مجھے شرمندہ نہ کرے، آپ کے بچے میری وجہ سے پیاسے ہیں، مولا آپ نے مجھے معاف کیا، کہا تیری ماں نے تیرا نام بول رکھا، اس دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے، مولا اگر مجھے معاف کر دیا اب جنگ شروع ہونا چاہتی ہے، میں کربلا کا پہلا شہید ہونا چاہتا ہوں، تاکہ سب سے پہلے جس نے آپ پر جفا کی تھی سب سے پہلے وفا بھی وہ کرے، عزیز امام نے اجازت دے دی، کہا اور اگر تم یہ سمجھتے ہو میری رضایت اس میں ہے تو جاؤ جا کے میں اجازت دیتا ہوں، جناب اور تیار ہوئے تو عزیزو وہاں ان کا بیٹا پہنچ گیا، اور ان کے بیٹے نے کہا بابا یہ نہیں ہو سکتا کہ بزرگ باپ ہو بوڑھا باپ ہو اور جوان بیٹے کے ہوتے بوڑھا باپ مقتل کی طرف جائے، بابا مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی حسین پر فدا ہو جاؤں، اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر کہا بیٹا جاؤ تم بھی حسین پر فدا ہو جاؤ، میں بھی یہ داغ دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ بیٹے کو سوار کیا، پٹکا باندھا، امامہ باندھا اور بیٹے کو بھیج دیا، اب جب رن میں جنگ کے بعد کچھ دیر بعد آواز آئی یا بتا درکنی یا بتا درکنی، بزرگ نے یہ آواز سنی جلدی سے کھڑے ہوئے اور رن کی طرف دوڑنا شروع کیا، کہا کہ میں اپنے بچے کو بچا لوں، عزیز بس دوڑ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے ایک ہاتھ آیا، کہا ہوں ٹھہر جاؤ اس طرح رن نہ مانگو، کہا مولا میرا بچہ بلاتا ہے، کہا بیٹا کہا ہوں ایک منٹ ٹھہر جاؤ، بوڑھا باپ جوان کے لاشے میں اس طرح نہیں جاتا، ارے بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھا، میں کہوں گا میرے مولا ابھی تو آپ تھے ان کے بیٹے کا جنازہ لے آئے، آج تو ان کو بھی سمجھایا کہ جب جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا، جب سب کو شہید ہو چکے اور علی اکبر کا جنازہ تھا تو میرے مولا کیسے اٹھایا، بوڑھا باپ تھا جوان جنازہ تھا،
لعنت اللہ القوم الظالمین، خدا ہماری قلیل عبادت کو قبول فرمائے۔